الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران ہے اور اس میں ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ آیت نمبر 151 ہے، 151. واقعہ احد کے پس منظر میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں چونکہ مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا تھا خالد بن ولید کے اچانک ایک حملے سے، جو احد کے پہاڑ کے جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے صحابہ کے حادثہ ہوا تھا، تو 60-70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. وہ پس منظر ہے، اس میں منافقین کچھ اعتراضات کر رہے ہیں، کچھ باتیں بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اس بہانے سے واضح کر رہے ہیں. آگے فرمایا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، تو عنقریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے روب روب ڈال دوں گا. بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. مالم ینزل بہی سلطانہ، وہ شرک جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وماواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا. وبئس مثوی الظالمین، اور یہ ظالموں کا نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. بہت یعنی لوڈڈ آیت ہے، بہت سارے اس میں علمی پس منظر ہیں. ایک تو یہ بات کہ اس وقت جو نقصان ہوا صحابہ کے شہید ہو جانے کی وجہ سے، اس لیے عربوں کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ روب لگتا ہے کم ہوا ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ روب دوبارہ بحال کر دوں گا. خالد بن ولید کا جملہ یہ تھا کہ یومن بے یومن، ایک جنگ کا بدلہ ہم نے دوسری جنگ سے دے دیا. اور بدر والحرب سجالن، اور بدر اور جو حرب جو جنگ ہے یہ ایک دوسرے کا یعنی متبادل بن گئے. یہ ظاہر ہے کہ ایک عرب لیڈر کا جملہ ہے جو اس نے بول دیا، لیکن عربوں کے ہاں جب کوئی جملہ بولا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سوشل میڈیا میں اب بات ادھر نکلی ادھر پھیلے گی، ایسا ہی ہوتا تھا. تو وہ ہر زبان پہ خوبصورت جملہ ہو، شعر ہو، وہ پھر پوری قوم میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا تھا. تو فرمایا کہ میں عنقریب تمہارا جو روب ہے دوبارہ پیدا کر دوں گا. روب جو ہے وہ پرانے زمانے کی جنگوں میں بہت اہمیت رکھتا تھا، اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ اگر آپ کی فوج کا روب ہے دشمنوں پر تو آپ لازمن جیتیں گے. وہ روب خواہ کسی سپہ سالار کی وجہ سے ہو یا آپ کی پرانی تاریخ سے ہو، کسی وجہ سے بھی، تو ایک سپہ سالار صرف آ جائے تو بس سمجھیے کہ باقی دوسری فوج کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا تھا. تو روب ایک ظاہر ہے کہ یہ نفسیاتی طور پر مرعوب آدمی کو کمزور کر دیتا. اس وقت بھی امریکہ میں اور روس میں جو جنگ رہی، یا ہم عراق اور ایران کے مسئلے میں جو امریکہ مداخلت کرتا رہا، افغانستان کے مسئلے میں، تو امریکہ کا روب زیادہ ہوتا تھا، فطری سی بات ہے. تو اس وجہ سے ہم سب قومیں ڈری ڈری رہتی ہیں اور صحیح اقدامات بعض اوقات نہیں کر پاتی. تو جو گھبرائے ہوئے آدمی کی حالت ہوتی ہے وہی مرعوب آدمی کی حالت ہوتی ہے. تو دوبارہ روب بحال کر دینے کا مطلب ہے کہ تمہیں فتوحات حاصل ہوگی، لیکن یہ بلا وجہ نہیں ہوگا. بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس وجہ سے مروب ہو جائیں گے یہ. اب ایک پہلو سے یہ سمجھیے کہ ان کا جرم ہے جس کی سزا ملے گی ان کو، یعنی اگر وہ توحید پرست ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مروب نہ کرتا. ایک تو یہ بات سامنے آ رہی ہے. دوسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ شرک خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو بزدلی پیدا کرتا. شرک کی نفسیات ہی میں بزدلی، کیونکہ ایک ذات پہ بھروسہ آپ کو زیادہ قوی بناتا ہے. قرآن نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے، حضرت یوسف کی زبان سے کہ کیا تمہارے لیے ایک قہار خدا بہتر ہے کہ سینکڑوں کمزور خدا؟ تو سینکڑوں کمزور خدا جو ہیں وہ آپ کے اندر اتنی قوت نہیں فراہم کرتے جتنا ایک قہار خدا کر دیتا ہے. تو یعنی دو پہلو ہو گئے, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو مروب کریں گے کہ وہ مجرم ہیں اللہ کے, انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ خود شرک کی نفسیات یہی ہوتی ہے کہ وہ بزدل ہوتے ہیں. خود شرک کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ بزدل ہوں گے. کن کے مقابلے میں؟ توحید پرستوں کے مقابلے میں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مشرک جو ہے وہ کمزور ہوگا, مروب ہوگا, کیونکہ بہت ساری مشرکانہ قومیں بڑی بہادری دکھاتی رہی ہیں. تو یہ مومنین کے مقابلے, جو مواحد ہیں, توحید پرست ہیں, ان کے مقابلے میں ان کے ہاں کمزوری آئے گی. اگلی بات یہ فرمائی کہ مالم یونزل بہی سلطان, شرک کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. آج کی دنیا میں جملہ بولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے الہاد کی بھی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. بالکل ٹھیک اسی معنی کا جملہ ہے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. کائنات میں کوئی ایسا اشارہ, کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ ایک سے زیادہ خدا اس دنیا کو بنائے بیٹھے ہیں یا چلا رہے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, سوائے اس خیال کے کہ چونکہ ہم انسان ہیں تو ہم بہت سارے کام دوسروں کے ذریعے سے کرتے ہیں, سارے کام تو ہم نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ فرشتوں کا جو تصور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو لوگوں نے اوتار کا درجہ دیا اور پھر دیوتاؤں کا درجہ دے دیا. تو شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے, عقلی معیار پر شرک پورا نہیں اترتا, اور جو دینی روایات ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر بھی پورا نہیں اترتا. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں غالباً یہ کہا ہے کہ اگر دو ہی طرح کی دلیلیں مذہب میں چلتی ہیں, یا تو کوئی علم بتا دو جو تم سے پہلے ہو, یا کسی کتاب میں لکھا ہوا بتا دو, تو کوئی چیز تمہارے پاس اس کے حق میں موجود نہیں ہے. تو جو مذہبی کتابیں ہیں جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اس میں بھی اس کا کوئی دلیل نہیں ہے, اور جو عقل ہے وہ بھی یہ شعور نہیں کر سکتی, یہ سمجھ نہیں سکتی کہ ایک اس دنیا کو ایک سے زیادہ خدا چلا رہے ہو, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہیں وہ داستانیں بناتے ہیں, اور جس کو مائتھالوجیز کہتے ہیں. یہ داستانیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ میں جڑ پکڑتی جاتی ہیں. جب یہ جڑ پکڑتی جاتی ہیں تو پھر وہ آپ کو توحید سے دور لے جاتی ہیں. ہمارے ہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو کسی بزرگ کا ذکر نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اعلیٰ پائے کے بزرگ ہوں گے جن کو فالو کرنا. قرآن خالی ہے, ایک نام بھی نہیں آیا, اشارہ بھی نہیں آیا کہ کوئی بڑے لوگ پیدا ہوں گے جن کی پیروی کی جائے. لیکن ہمارے ہاں ہر مسلک میں کچھ بزرگوں کو مانا جاتا, ہر مسلک. ٹھیک ہے, ایک ہوتے ہیں استاد کے طور پہ ماننا, وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی وہ مشکلیں حل کرنے والے, وہ کام آنے والے, وہ آپ کو دین کی ایسی تشریح کر دینے والے جس کے بعد نبی کی بات بھی رد ہو جائے. یہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں, اور ان کے پیچھے پھر داستانیں جوڑی جاتی ہیں, کہانیاں سنائی جاتی ہیں. کسی کو دریا سے غرق ہوتے ہوئے بچا لیا ہے, کسی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیا ہے, کسی کو کچھ کر لیا ہے, وہ پوری ایک داستان سنائی جائے گی. اس کے بعد پھر آپ کے دماغ میں آہستہ آہستہ وہ جڑ پکڑ لیتی ہے کہ اچھا کوئی انسان بھی ایسا کر سکتا. تو یہاں سے پھر وہ جو مشرکانہ مذاہب مشروع ہوتے ہیں تو ان کی دلیل کوئی نہیں ہوتی, کہانیاں ہوتی ہیں جو دماغوں میں جڑ پکڑ جاتی ہیں. دلیل کوئی نہیں ہوتی, کہانیاں ہوتی ہیں, مائتھالوجیز ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ دماغوں میں جڑ پکڑ لیتی ہیں اور پھر انہیں پر بات چلتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ استدلال پر کھڑا ہے, اور اس میں مائتھالوجیز نہیں چلتی ہیں. ایک لفظ سمجھانے کے لیے میں بولا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں سچی مائتھالوجی ہے, بس اتنا ہی بولوں گا, کیونکہ مائتھالوجی ایک تصور کائنات کے بارے میں ایک نظریہ ہے جس میں خداؤں کو شامل یا خدا کو شامل کیا جاتا ہے. تو سچے خدا کی دنیا ہے, اس نے اس کو بنایا ہے. तो अब ये जुर्म हो गया। एक किसी इससे ये भी बात भी सामने आ रही है, कसूल और सामने आ रहा है कि जिस चीज़ की दलील होगी उसमें अल्लाह ताला नरमी करेंगे, जिस चीज़ की आपके पास दलील होगी उसमें अल्लाह ताला नरमी करेंगे। क्योंकि शिर्क में नरमी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी कोई दलील नहीं उतारी है। तो जिस चीज़ की दलील आपके पास होगी उसमें कुछ नरमी आप लोगों के साथ हो जाएगी, उसमें सख्ती नहीं होगी। नरमी होते ही जितना हक बनता होगा, नाइंसाफ़ी वाली नरमी नहीं होगी। आगे फरमाया वा हुम उन्नार, उनका ठिकाना दोजख है। वा बेसा मसवत ज़ालिमीन, और ये नहायत ज़ालिमों का नहायत ही बुरा ठिकाना है। अब ये शिर्क, शिर्क जो है वो ये समझ लेना चाहिए कि खुदा के दीन की सबसे बुनियादी बात है तौहीद, और सबसे बुनियादी जुर्म है शिर्क, ये समझ लेना चाहिए। इसको अल्लाह ताला ने जुल्म अजीम करार दिया है। जुल्म अजीम के मानी ये हैं कि आपने सबसे बड़ा हक मार कर किसी को दे दिया है, सबसे बड़ा हक मार के, तो खुदा से खुदाई का हक छीन कर आपने किसी इंसान को दे दिया है, किसी देवता को दे दिया है, किसी बुत को दे दिया है, तो ये सबसे बड़ा जुल्म है। कुरान मजीद ने सूरह लुकमान में जाकर एक हज़रत लुकमान की नसीहत में एक जुमले ख़ुद डाला है अपनी तरफ से, बहुत खूबसूरत बात बना दी है। ये कहा है कि हज़रत लुकमान नसीहत कर रहे हैं कि तुम शुक्र करो अपने वालदैन, अपने अल्लाह का और वालदैन का, वश्कुरली वाले वाले दैया। तो अब ये शुक्र, खुदा का शुक्र और वालदैन का शुक्र, तो ये दोनों को इकट्ठा करने की वजह क्या है कि एक तमसील बनेगी। तो मिसाल के तौर पर मैं अपनी माँ की जगह पे किसी और खातून को माँ बना लूँ, उसके लिए वही खिदमत करूँ जो अपनी माँ के लिए करता हूँ, और इधर मेरी वालदा अपनी बैठी हुई उसको देख रही हूँ, तो क्या समझेंगे, क्या गुजरेगी मेरी वालदा पे। इस कैफियत को उस जुमले में अल्लाह ताला डाल दिया, वश्कुरली वाले वाले दैया। तो अब ये जो माँ का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, खुदा को दर्द और तकलीफ़ नहीं होता, लेकिन समझने के लिए अल्लाह ने चूंकि वो इकट्ठा कर दिया है, तो मैं वही हरकत करूँगा खुदा के साथ अगर मैं किसी और को खुदा बना लूँ। और वो आदमी जो बिल्कुल ही अल्लाह का इनकार करके किसी और को बना ले, वो तो और भी बड़ा मुजरम है। एक ये ना कि माँ के साथ एक और खातून को भी माँ करार दे दिया, अल्लाह के साथ एक और को भी खुदा करार दे, ये भी बड़ी, बहुत बड़ी जसारत है। लेकिन खुदा, खुदाई तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब शिर्क है क्या, इसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत समझाया गया है और उसमें बात बहुत वाजे भी हो जाती है, बाज़ पहलुओं से उलझ भी जाती है। वैसे हमारे यहाँ शिर्क ये बताया जाता है कि ज़ात में शिर्क होता है, सिफ़ात में शिर्क होता है, ये अमूमी तौर पे बिल्कुल ठीक है एक पहलू से, लेकिन अब कौन कौन सी सिफ़ात, किस तरह की, मसलन मदद मांगनी है तो लोग यहाँ पर फंस जाते हैं कि अच्छा जो मैं अपने भाई से करूँ, यार मेरी मदद कर दो ज़रा, तो क्या यह भी शिर्क होगा, या कोई और तरह की मदद है जो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं। तो कुरान मजीद ने इसको खुद एक खुलासा कर दिया दो लफ्ज़ों में, फरमाया कि अला लहुल खल्क वल अमर, अला लहुल खल्क वल अमर। याद रखो कि खल्क भी अल्लाह की है और अमर भी अल्लाह का है, यानी ये दुनिया बनाई भी अल्लाह ने है और चला भी अल्लाह ताला रहे। इन दो बातों में किसी को भी हिस्सादार मानेंगे शिर्क हो जाएगा। अला लहुल खल्क वल अमर, तख्लीक भी अल्लाह की है और हुक्म भी अल्लाह का है, दुनिया चल भी उसी से रही है। अब इसको ज़्यादा तफसील से समझ लीजिए। खल्क का मतलब क्या है कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया और किसी ने नहीं बनाया, कोई एक चीज़ भी इस दुनिया की ऐसी नहीं है जिसमें किसी की शिरकत हो बनाने में। इस कायनात को अल्लाह ने बनाया है और किसी और ने नहीं बनाया। اب ساری دنیا یہ مانتی ہے. یعنی قریش سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ان سے پوچھو تو دنیا کس نے بنائی, کہتے ہیں اللہ نے بنائی. زمین و آسمان کس نے بنائے, کہتے ہیں اللہ نے بنائے. تو پھر شرک کیا ہے جب وہ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے جملہ بار بار بولا ہے کہ ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے, جن کو تم خدا بنا کے بیٹھ گئے ہو تو ذرا بتاؤ انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے. تو اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریش سے پوچھو تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک بھی بنا رہے ہیں, میرے ساتھ شریک کر رہے ہیں, اور جملہ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ ارونی ماذا خلق, ذرا بتاؤ انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نظری طور پر خیال کی حد تک, رائے کی حد تک تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ خالق, عملی طور پر اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں. وہ خلاف ورزیاں نوٹ کر لیجئے کیونکہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کے نام قربانی کرتے ہیں, کسی کے نام نذر کرتے ہیں, کسی کے نام نیاز چڑھاتے ہیں, تو اس کو جس کے نام کی نذر کرتے ہیں, جس کے نام کی قربانی کرتے ہیں, جس کے نام کی نیاز دیتے ہیں, اس کو اس کا خالق قرار دیتے ہیں. عملی طور پر جب میں کوئی جانور کہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, یہ داتا صاحب کے نام پہ میں قربانی کر رہا ہوں, تو کیا ہوگا؟ میں نے داتا صاحب کو اس جانور کا خالق مان لیا ہے عملی طور پر, تو میں نے شرک کر دیا. میں نے جانور اٹھایا, اٹھا کے داتا صاحب کے آستانے پر, داتا صاحب ہمارے لاہور میں ایک بزرگوں کا مزار ہے, جی لاہور سے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, تو وہاں پر مشرکانہ رسومات ہوتی ہیں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں. پتہ نہیں ان کا بھی قصور تھا کہ نہیں تھا, لیکن بہرحال ہمارے ہاں ان کو ایک درجہ دیا جاتا ہے. تو میں اپنے گھر سے جانور اٹھاؤں اور جا کر داتا صاحب کے مزار پہ ذبح کر دوں, تو اس عمل سے میں نے کیا کیا کہ میں نے داتا صاحب کو خالق مان لیا. صرف جانور وہاں لے جا کر ذبح کیا, اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے, خدا کی شریعت کے مطابق ذبح کیا ہے. صرف جانور اٹھایا اور وہاں جا کر صرف ذبح کیا ہے اس ان کے آستانے پر, یہ بھی شرک ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے جس کے آستانے پر جا کر ذبح کیا جائے گا وہ صرف اللہ کا گھر ہے جہاں جا کر جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں بس, اور وہ بھی تمام مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا, صرف بیت اللہ کو مقرر کیا, ورنہ اپنے گھر میں کریں, خدا کی دنیا ہے, اللہ کے نام پہ کرتے ہیں. آپ کوئی کھانا اپنے گھر سے اٹھائیں اور جا کر داتا صاحب پہ بانٹ آئیں, بانٹنے کے عمل سے آپ نے داتا صاحب کو خدا بنا دیا, اس کا خالق بنا دیا. جس کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں گے وہ بھی خدا ہو جائے گا, جس کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں گے وہ بھی خدا ہو جائے گا, جس کی عبادت کریں گے وہ اس کا وہ بھی خدا ہو جائے گا, وہ بھی خالق ہو جائے گا. تو قربانی اصل میں عبادت تھی, نظر اصل میں عبادت تھی, اور نیاز اصل میں عبادت تھی, اور کسی کے آستانے پہ جا کر کوئی جانور ذبح کرنا یہ عبادت کی ایک شکل ہے. تو جب ہم ان شکلوں سے جا کر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں, کوئی نظر نیاز دیتے ہیں, تو اصل میں شرک کر دیتے ہیں, یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز سجدہ, رکوع, قیام, عبادت کی غرض سے, صرف سجدہ نہیں, عبادت کی غرض سے قیام, رکوع, سجدہ, دوزانوں بیٹھنا, عبادت کی غرض سے کریں گے تو آپ نے خدا مان لیا. یعنی جس طرح ہم نماز میں خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں عبادت کی نیت سے, اگر اسی طرح ہم کھڑے ہو جائیں بغیر عبادت کے کسی کے سامنے تو شرک نہیں ہوا, لیکن عبادت کی غرض سے کسی بزرگ کے سامنے, کسی پیر صاحب کے سامنے, کسی بابا جی کے سامنے کھڑے ہو گئے تو یہ شرک ہو جائے گا. حالانکہ ہم مان رہے ہیں کہ خالق اللہ ہے, لیکن ہم نے عبادت کر دی کسی آدمی کی. اس میں سجدہ تو عمومی طور پر ہم بالکل واضح طور پر ایسا سمجھتے ہیں, پوری امت کا اس پر اتفاق ہے, سوائے چند لوگوں کے جو تعظیم کے لیے سمجھتے ہیں, لیکن ہماری امت کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ سجدہ تو کسی بھی صورت میں, خواہ عبادت کی نیت سے کریں یا ویسے کریں, یہ شرک کر دیتا. لیکن باقی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں, قیام, رکوع اور دوزانوں بیٹھنا, عبادت کی غرض سے ہاتھ اٹھا لینا دعا کی غرض سے, یہ شرک کر دے گا. اب تیسری چیز ہے وہ دعا, پکارنا. پکارنا جو ہے وہ مدد کے لیے ہوتا ہے, مشکلات حل کرنے کے لیے ہوتا ہے, वैसे किसी मदद के लिए होता है, रिस्क खोलने के लिए होता है। ये जिसको भी पुकारेंगे वो भी आप खालिक मान लेंगे, यानी जब आप ये कहेंगे या दाता साहब मेरा रिस्क खोलिए, तो आपने राजक मान लिया अल्लाह को की जगह पर उनको, तो ये भी शिर्क हो जाएगा। अब जब ये तीनों शक्लें जो मैंने बताई हैं शिर्क की, कि आप नज़र न्याज वगैरह कुर्बानी वगैरह करें, किसी के आस्थाने पर जाकर जानवर ज़िबा कर दें, बांट दें, सिर्फ कोई ज़िबा नहीं किया, कोई नाम नहीं लिया, कुछ नहीं कहा कि दाता साहब की नज़र कर रहा हूँ, सिर्फ वहाँ जाकर आप बांटने के चले गए, तो शिर्क हो जाएगा। फिर इबादत करना, जिस हस्ती की भी इबादत करेंगे उसको आप खुदा मानेंगे। दूसरी चीज़, राज़ी करने के लिए, किसी को राज़ी करने के लिए इबादत करेंगे तो उसको भी खुदा मानेंगे, इबादत उसकी नहीं की आपने लेकिन उसको राज़ी कर रहे हैं आप, ठीक हो गया, जिसको रियाकारी भी बोला जा सकता है एक पहलू से। और तीसरी चीज़ मैंने कहा कि पुकारना, पुकारना जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में अदुआ मुखल इबादा, इबादत की जो मग्स है, जो उसकी एसेंस है, वो दुआ है, पुकारना है अल्लाह ताला को, तो ये भी शिर्क हो जाएगा। तो जो भी शख्स इन तीन कामों में से, चार कामों में से कोई काम करेगा, तो खा खालिक अल्लाह ही को मानता हो, खुदा अल्लाह ही को मानता हो, तो वो शिर्क कर रहा है। अब हम अपना जायज़ा ले सकते हैं कि हम रिज़्क किस किस से मांगते हैं, किस किस को पुकारते हैं, या अली पुकारते हैं, या मोहम्मद पुकारते हैं, मुश्किल कुशा पुकारते हैं किसी को, दाता साहब पुकारते हैं किसी को, तो ये सब शिर्क के, ये असल में खुदा को की बजाय इनको खालिक मानना है, ये वाज़ी रहना चाहिए। और दूसरा हिस्सा ये है अला लहुल खल्क वल अमर, कि खल्क भी अल्लाह की है और अमर भी अल्लाह का है। अमर के अंदर मतलब यह है कि अल्लाह का हुक्म चलता है, ये कायनात अल्लाह ताला चला रहे हैं, उसके हुक्म से चल रही है। तो अब आप कोई काम रोकना चाहते हैं, कोई अपने लिए नया काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए खुदा के अलावा किसी पर भरोसा करेंगे तो शिर्क हो जाएगा। आप ये समझेंगे कि फलां साहब रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं, मेरा रिस्क बांध दिया उन्होंने, अल्लाह के सिवा कौन बांध सकता है? तो आपने रिस्क बांधने वाले को खालिक करार दे दिया है, मालिक करार दे दिया, ये शिर्क हो जाएगा। आप कहते हैं मेरा रिस्क खोल दीजिए, कौन खोलने वाला है अगर अल्लाह बंद करने वाला है? तो इस तरह की चीज़ें, कायनात अल्लाह ताला चलाने के बजाय कोई और चलाने लगे, किसी जगह पर भी आप हिस्सा मांग लें उसको, इससे आप ये समझ सकते हैं कि कुतुब और अब्दाल और इस तरह की सारी चीज़ें वो इसी दायरे के अंदर आएंगी। तो ये शिर्क है, जो भी करेगा इसकी कुछ शक्लें इख्तियार करेगा। तो मैंने चार पांच मोटी मोटी सूरतें बता दी हैं, इस पर हम अपना क्यास कर सकते हैं कि हम जो अमल कर रहे हैं क्या वो मुशरिकाना तो नहीं है। और ये याद रखिए कि मुशरिकाना अमल, नजरी शिर्क यानी ख्यालात में, राय में, दोनों का टिकाना दोजख है। और यहाँ देखिए क्या जुमला बोला अल्लाह ताला ने, कि वाहुमुन्नार, इनका टिकाना दोजख होगा, आग होगी, व बेसा मस्वद जालिमीन, और ये इन जालिमों के लिए नहायत ही बुरा ठिकाना है। किन जालिमों के लिए? शिर्क का जुल्म करने वालों के लिए। तो शिर्क करने वालों के लिए यह नहायत बुरा ठिकाना है। तो ये आयत तो मैंने जैसा बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा मानी खेजी है, बहुत गहरी आयत है, और लेकिन ये उन आयतों में से भी है कि जिसमें से कुछ दलीलें निकाली नहीं जाती हैं। बल्कि तो दोबारा तर्जमा कर रहा हूँ, मैं अनकरीब इन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया है तुम्हारा रोब डाल दूँगा, इस वजह से कि ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, और उस शिर्क अल्लाह के साथ उनको शरीक ठहराते हैं जिनका अल्लाह ताला ने कोई दलील नहीं उतारी है, लिहाजा इनका ठिकाना दोजख होगा और ये नहायत ही बुरा ठिकाना है। इसमें बीच में एक बात महफूज है, महजूफ है, वो ये कि मालम युनज़ल बही सुल्ताना के बाद ये मतलब है कि ये अल्लाह के मुजरम है, इसलिए इनका ठिकाना आग हो। आगे फरमाया वलकद सदाकुमुल्लाहु वादहु इज तहस्सुनहुम बिइज़्निही। अब उहद में अल्लाह का वादा था कि अल्लाह ताला गलबा देंगे, رسول کا ساتھ دیں گے. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 60-70 صحابہ شہید ہو گئے. جیسا میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست قرار نہیں دیا, بس چوٹ قرار دیا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا تھا, ایک چوٹ لگی تھی. تو اب سوال یہ منافقین نے اٹھایا ہوگا یا پیدا ہو گیا فضا میں کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, یا اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا نہیں تھا. تو اس کے پیچھے اور چلے جائیے, گویا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نہیں ہیں. یہ پوری ایک یعنی بات کے اندر بٹوین دی لائن جو بات تھی وہ یہ تھی. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا. یاد نہیں ہے کہ تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے, حتیٰ تمہارا غلبہ رہا, تم سزا ان کو مارتے رہے اور وہ بھاگ گئے, جو نون ہسٹری ہے. حتیٰ اس وقت تک یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا رہا, اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, یہاں تک کہ تم خود حوصلہ ہار بیٹھے, تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے بارے میں اختلاف کرنے لگ گئے کہ ٹیلے پر قائم رہنا ہے کب تک, جب تک اللہ کے رسول کا حکم نہ آ جائے, یا بس جنگ جیتنے کا مسئلہ تھا. وعصیتم من بعد ما اراکم, اور تم نے نافرمانی کر ڈالی وہ مال غنیمت جو تمہیں پسند ہے اس کو دیکھ کر. پیچھے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا تھا کہ میں 5,000 فرشتے نازل کر سکتا ہوں اگر تم ان تصبرو و تتقو, اگر ثابت قدمی سے کام لوگے اور تقوی سے کام لوگے, یا پڑھ چکے ہیں. یہ وعدہ ان شرطوں کے ساتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا رکھا جب تک تم ثابت قدم رہے, لیکن جب تم فشل تم ہو گئے, حوصلہ ہار بیٹھے, تو میں نے وعدہ تو میں نے پورا کیا. یہ بھی وعدے کا حصہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہو جائے گا تو میں پورا نہیں کروں گا وعدہ, یہ وعدے کا حصہ ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے وعدہ پورا کیا تھا, تم ہار بیٹھے, ورنہ میں تو ساتھ تھا تمہارے. اب اس کے بھی آیت کے جملوں کو ایک ایک کر کے سمجھ لیجئے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, وعدہ یہ تھا کہ ثابت قدم رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں, بھاگ جاؤ گے, فرار ہو جاؤ گے, نافرمانی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. تو حتیٰ اذا فشل تم میں وعدے کی پہلی بنیادی ان تصبرو وہ بیان کر دی ہیں, اور آگے تب تک جو دو شرطیں تھیں ان تصبرو و تب تک, ان میں سے پہلی کیا تھی, فشل تم سے ٹوٹ گئی, اور تتقو میں جو شرط تھی وہ تنازع تم اور اسی تم سے ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے, تو تم نے اپنی طرف کی شرطیں پوری نہیں کی, اس لیے میں نے بھی اپنا ہاتھ واپس کر لیا, میں نے وعدہ پورا کیا, جتنا وعدہ تھا پورا کر دیا. اور شروع میں تم کامیاب تھے جب تک ثابت قدم تھے, جب تک تقوی پر قائم تھے, اللہ کے رسول کی بات مان کر کھڑے تھے جہاں جہاں انہوں نے کھڑے کر دیا تھا, اور ثابت قدم بھی تھے. تو میں نے تمہارا ساتھ دیا, جنگ کا پانسا پلٹ گیا, وہ بھاگ گئے. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر تم گھبرا گئے, تم نے جھگڑے شروع کر دیے. وہ جو ٹیلے پر جھگڑا ہوا کہ میں ہم نبی صاحب نے کہا تھا کہ میرے اگلے حکم تک یہیں رہو گے, تو اس سے کیا مطلب تھا کہ آپ کا حکم آئے گا تو تب ٹیلا چھوڑنا ہے, یا جنگ جیت جانے کے بعد چھوڑ دینا ہے؟ تو 35 صحابہ نے خیال کیا کہ جنگ چھوڑ دینے, جیت جانے کے بعد چھوڑ دینا تو اترا. اس کو اللہ تعالیٰ نے تنازعتم فی الامر کہا ہے, و عصیتم من بعد ما اراکم, اور نافرمانی کر دی تم نے, من بعد ما اراکم ما تحبون, وہ چیز جو تمہیں دکھائی گئی جو تمہیں پسند تھی اس کے بعد. تو میدان جنگ سے میں جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ صحابہ نے دیکھا کہ جنگ ہم نے جیت لی, اب سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے, تو کوئی بات نہیں, اب اتر جاتے ہیں. وہ حکم اسی وقت تک تھا. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ دو باتیں کر رہے ہیں, ایک اسیتم, اور آگے ایک جملہ بولیں گے کہ تم دنیا چاہ رہے, تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ صفوں میں کچھ اس پہلو سے کمزوری تھی, مسلمانوں کی صفوں میں اس پہلو سے کمزوری تھی کہ منافقین کچھ موجود رہ گئے تھے جو اس طرح کا معاملہ کر رہے تھے. یہ پوری جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, پوری جماعت کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا ہے. तो अब ये बात हो गई कि अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया था, जब तक तुम शर्तों पर पूरे उतरे मैं अपना वादा पूरा करता रहा, और जब तुमने अपनी शर्तें छोड़ दी तो मैंने पीछे हट गया, क्योंकि वादे में यही लिखा हुआ था, यही कहा गया था। आगे फरमाया, मिनकुम मन युरीद दुनिया, तुम्हें से कुछ ऐसे थे जो दुनिया चाहते थे, व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और कुछ ऐसे थे जो आखिरत को चाहते थे। तो मतलब ये हुआ कि पूरी जमात सहाबा कमज़ोर नहीं पड़ी थी, पूरी जमात सहाबा टीले से नहीं उतरी थी, कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ खड़े रहे, साबित कदम रहे, लेकिन कुछ तादाद ऐसी थी जो वहाँ से टीले से उतर आई और उन्होंने अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के रसूल के हुक्म की परवाह नहीं की। अब युरीदु दुनिया का क्या मतलब है? इसके दो पहलू हो सकते हैं। कुछ लोगों ने, मिसाल के तौर पर 35 लोग थे, तो 35 लोगों में से दो का ख्याल हो के दुनिया के लिए तो आए थे, आओ माले गनीमत लूटते हैं, और बाकी 33 उनके सोचे समझे बगैर उस रो में उतर गया हो, ये ऐन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि दो ने दौड़ लगा दी माले गनीमत के, जीत गए जंग, जीत गए, अब क्या खड़े होने की ज़रूरत है, और बाकी इस तरह से तरीके पर जैसे रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर होता है वो उनके पीछे भाग गए, ये ऐन मुमकिन है। तो मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा भागने वालों में, यानी टीले से उतरने वालों के बारे में जुमला है कि वो उतर तो रहे थे माले गनीमत के लिए, लेकिन वो दुनिया नहीं चाह रहे थे, वो तो चाह तो आखिरत ही रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो इसलिए भागे। तो मैदान जंग में ये कई जगहों पर ऐसा होता है, हमने भी स्कूल कॉलेज के ज़माने में बाद गलत तरफ लोग दौड़े तो हम भी दौड़ पड़े, उसके बाद मार भी खाई, तो वो एक उस वक्त नहीं पता होता कि किधर जा रहे हैं, बस वो लोग ख्याल होता है किधर ही जाना है चले गए। तो ये भी हो सकता है कि सहाबा की सफ़ों में दो चार ही शर पसंद हों या दुनिया तलब हों, वो उतरे और बाकी सहाबा उनकी पैरवी में साथ उतर गए। तो ये जंगों में खौफ की जगहों पर, अफरा तफरी की जगहों पर ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि जिधर देखा लोग जा रहे हैं उधर चल पड़े, ये होता है। सुम्मा सरफकुम अनहुम, अब देखिए जी अल्लाह ताला करते क्या और कहते कैसे बात को, ये नहीं कहा कि मैंने काफरों को तुमसे फेर दिया, मैंने तुम्हें फेर दिया उनसे, कि चंद साहबा ने माल के लिए माले गनीमत के लिए उतरे, अल्लाह ताला ने जितने भी उतरे 35 के 35, वो दोनों की नीयतें, उतरने वालों की नीयतें अच्छी भी हैं दुनिया वाली भी हैं। तो अब अल्लाह ताला ने क्या काम किया है? ये नहीं काम किया कि कोई सजा दी या कुछ, नहीं, फरमाया कि मैंने काफरों से तुम्हारी तवज्जो हटा दी, यानी उतरते हुए ही हो सकता था ना कि लोग देख लेते खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला कर दिया, दोबारा वापस चले जाते टीले पर। फरमाया कि मैंने सजा कैसे दी, सजा इस तरह से दी कि तुम्हारी तवज्जो काफरों से हटा दी कि अब जो मर्जी कर ले, कोई एक आवाज भी नहीं आई कि वो खालिद बिन वलीद हमला कर दिया, नहीं आई। तो सुम्मा सरफकुम अनहुम, अब ये अल्लाह के उन वारदातों में से एक वारदात है, तरीकों में से एक तरीका है कि अल्लाह ताला बाज़ का तो गाफिल कर देते हैं, बस सिर्फ गाफिल कर दिया। सुम्मा सरफकुम अनहुम, ये ज़िंदगी के उन बड़े असबाक में से है कि अल्लाह ताला लाजम नहीं होता कि फ़ौरन पकड़ें, बस गाफिल कर दिया। और हमारे सूफी एक जुमला बोला करते हैं, एकदम गाफिल 100 दम काफिर, ठीक है। तो ये पता नहीं होता कि गफलत में हम कहाँ कहाँ चले जाएंगे, क्या क्या नुकसानात हो जाएंगे। तो फरमाया कि तुम में से कुछ ऐसे थे जो दुनिया चाह रहे थे और तुम में से कुछ ऐसे थे जो आखिरत चाह रहे थे, तो इसलिए जब तुमने वो नाफरमानी की और वहाँ से उतर आए तो मैंने तुम्हारी तवज्जो काफिलों से हटा दी, बस गाफिल कर दिया। लियबतलियकुम, इसलिए कि तुम्हें आजमाऊं, ये लियबतलियकुम याद रखना है, ये आगे फिर आएगा तो लोग भूल जाते हैं कि बात कहाँ से क्या चल रही थी। तो बस इतनी बात अल्लाह ने कही, सजा नहीं दी, बस आजमाइश में डाल दिया। वलकद अफा अनकुम, और उसने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। اب یہ معافی بھی سمجھ لیجئے. سورہ البقرہ کے آغاز میں میں نے ایک معافی کا تذکرہ کیا تھا. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے مشرکین کو ایک ہی دن میں مار ڈالا تھا. 6,000 بائبل کے مطابق 6,000 نفوس قتل کیے گئے تھے, بچڑا پوجنے والے 6,000. اور ثم تاب علیکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھر تم پر مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا. ثم عفوناکم, تو معافی کا کیا مطلب ہے؟ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معافی کے اندر سزا بھی شامل ہے. تو جتنا نقصان پہنچانا ہے پہنچایا, لیکن اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں کہ خالد بن ولید سب کو پھر قتل کر ڈالتا, یہ نہیں ہوا. تو بتایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. وہ آئے, ایک ہلا بولا اور بھاگ کے نکل گئے. وہ اتنا حوصلہ نہیں تھا خالد بن ولید کے کہ ٹک کر جب جنگ کریں. سارے بھاگ گئے تو کرتے, وہاں دو چار آوازیں لگائیں, او یا محمد, یعنی آپ کہاں ہیں محمد, باہر آئے, وہ بس چلے گئے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. دونوں معافیاں شامل ہیں. کیا میں نے سزا دے دیا, 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں, تو تمہارا جو یہ گناہ تھا احد کا معاف. لیکن اس کے بعد, اور دیکھیے, وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت فضل کرنے والا ہے. ہم کیسا فضل مانگتے ہیں جس میں ہم جتنے مرضی جرائم کرتے جائیں سزا کے بغیر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. پچھلے 300 سال سے ہم اسی نفسیات کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد کرتا ہے, بڑا فضل کرنے والا ہے, لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ احد میں کیا ہوا تھا, حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. احد بہت بڑی, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کو صلح حدیبیہ کا ماڈل تو نظر آیا, احد کا ماڈل کیوں نظر نہیں آیا. احد ایک ماڈل ہے. اصل میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ اللہ کے رسول کھڑے ہیں, بہترین ہستی, تقوی کا پہاڑ, اور ان کے چند ساتھیوں نے, 35 ساتھیوں نے جگہ چھوڑ دی ہے. نتائج کیا نکلے ہیں, حیرت انگیز. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کر لیں, شرک بھی ہو رہے ہیں, گمراہیاں بھی ہو رہی ہیں, بدکاریاں بھی ہو رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ فلسطین میں ہماری مدد کر دے گا, پاکستان کی مدد کر دے گا, انڈیا کے خلاف, امریکہ کے خلاف, چائنا کے خلاف. تو یہ پتہ نہیں کون سے خوابوں کی دنیا میں ہم جیتے ہیں, معلوم نہیں. تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ خدا کا طریقہ واردات کیا ہے, خدا کس طرح سے معاملہ کرتے ہیں. جس نے خدا سے غافل ہو کر کوئی پلاننگ کی تو مار کھاتا رہے گا. قرآن نے, یہود نے بھی ایسا ہی کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ تم یہود کی نال بن نال پیروی کرو گے, جہاں جہاں انہوں نے پاؤں رکھا ہوگا وہیں وہیں تم رکھو گے. تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں, اللہ کو فراموش کر کے, اللہ کے قوانین کو فراموش کر کے ہم راستے نکالتے ہیں, طریقے نکالتے ہیں. تو پاکستان کا قانون جو ہے اس میں سے چور راستے نکالتے ہیں, اور ہم اللہ کے ساتھ بھی چور راستے نکالتے ہیں. اللہ کے ساتھ چور راستے نکال کے کیا ملے گا دنیا میں؟ تو ہو سکتا ہے لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں ہم, یا دھوکہ لے لیتے ہیں. اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ تو اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال کر یا اللہ کو, اللہ کے قانون سے چور راستہ نہیں نکال سکتا. اللہ نے یہود کو کہا کہ ان کے اوپر میں نے مسکنت طاری کر دی ہے, بے بسی طاری کر دی ہے, اور میں جب مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی امت کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہی چیز نظر آتی ہے, بے بسی ہی بے بسی. یعنی دولت بے پناہ ہے ہمارے پاس, بے حاصل. ذہین لوگوں کی کمی نہیں ہے, بے حاصل. ہدایت کی بھی کمی نہیں ہے, بے حاصل. یعنی کوئی فائدہ ہی نہیں دیتی, کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس بات کو اگنور کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی بھی کیسے دیتے ہیں, یہ چھوڑ رکھا. واللہ ذو فضل المومنین, اللہ تعالیٰ مومنین پر فضل کرنے والے ہیں. بعض لفظ جو ہوتے ہیں وہ نام سا بن جاتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں, لیکن وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو مومنین کا مطلب ہے پکے مومن، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومنین تھے. ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے کیونکہ وہ ذو فضل ہے. لیکن کب معاف کیا؟ 70 صحابہ شہید کر کے، خالد بن ولید کو تکلیف پہنچانے کا موقع دے کر. میں سورہ بنی اسرائیل پر جب پہنچیں گے ہم تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پھر کافروں کو بھی اپنا بندہ قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے بھیجے تھے اولی باس ان شدید، اور وہ کر کے رہے تھے یہود کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا رہے تھے، مسجدوں میں گھوڑے باندھ دیے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے تھے. تو یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے، خدا کو سمجھے بغیر آپ اس دنیا میں کوئی ترقی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم خدا کے نمائندے ہیں، خدا کے نمائندوں کو پوری دیانتداری سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، کیا بن کے رہ گئے ہوئے ہیں. ہم تو کشکول لیے پھرتے ہیں، علم کا بھی، ہدایت کا بھی، پیسے کا. ہمارے پاس کشکول کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یہ کون ہے؟ بنی اسماعیل ہیں اس میں شامل، بنی اسرائیل اس میں شامل ہیں، اس میں ہم ان کے فالوور شامل ہیں بنی اسماعیل کے. اور سب کے ہاتھوں میں کشکول کے سوا کچھ نہیں ہے. کشکول مانگنے کے اس کالا سا کدو سا برتن ہوتا تھا جس کو مانگنے کے لیے استعمال کرتے تھے. اب اردو بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ نہیں آئے گی. تو یہ خدا کا کلام ہے جی. اس میں ابھی اور باتیں چل رہی ہیں. احد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے سارے پہلو سمجھا دیے ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ ان آیتوں پر، یہ 2-3 صفحے ہو گئے ہیں، ان 2-3 صفحوں پہ غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو. بدر کا یہ واقعہ بہت عبرت انگیز ہے، آنکھیں کھولنے والا ہے، خدا کے طریقہ عمل کو، اس کی سنت کو واضح کرنے والا ہے. تو اس لیے اپنا جائزہ ضرور لیتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم ان احد کے لوگوں کی طرح ہیں جو ٹیلا چھوڑ کے آگئے ہوئے ہیں، یا ٹیلے پر کھڑے وہ 15 لوگ ہیں. اگر ٹیلے پہ کھڑے 15 لوگ ہیں تو وہ کامیاب ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے. اور جو بھاگ کے آگئے، نیچے آگئے، بھاگنے سے مطلب فرار ہونا نہیں ہے، صحابہ فرار نہیں ہوئے، یہ واضح رہنا چاہیے. بس وہ مال غنیمت دیکھ کر کے جنگ فتح ہو گئی، یہ نیچے اتر آئے. قرآن نے جو 3 باتیں کہیں بس وہی ہیں. ایک یہ کہ حوصلہ ہار بیٹھے، دوسرا یہ کہ اختلاف ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا تھا، ٹیلے پر کھڑے رہنا ہے حکم میں ثانی تک یا جنگ جیتنے تک، اور پھر نافرمانی کر ڈالی گئی. تو یہ چیز ہے جو سامنے رکھی ہے. تو یہاں پر اب ٹائم ہو گیا ہے، روک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.